بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين صلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وإذ يدور الأمر بين الوجهين في التصرف فأيهما أولى فللأولى تقييد ظهور الشرطيتين في الاستقلال أو تقييد ظهورهما في الانحصار قولان في المسألة والأوجه على الظاهر هو التصرف الثاني لأن منشأ التعارض بينهما هو ظهورهما في الانحصار الذي يلزم منه الظهور في المفهوم فيتعارض منطوق كل منهما مع مفهوم الأخرى كما تقدم إلى آخر بحث ہماری مقصد اول مباحث الفاظ مفاہیم کے سلسلے میں ہے اور مفہوم شرط کے حوالے سے یہ بحث چل رہی تھی. بیان کیا آغا نے کہ اگر ہم قائل ہو جاتے ہیں کہ جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے, یعنی بالفاظ دیگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ شرط کے انتفاع کی صورت میں جزا بھی, اگر شرط منتفی ہو جائے تو حکم بھی, البتہ مقصود نوع حکم تھا نہ شخص حکم. اگر ہم اس مفہوم کے قائل ہو جاتے ہیں جملات شرطیہ میں, تو پھر یہ بحث آتی ہے جو ہماری گزشتہ دن سے چل رہی تھی, وہ یہ کہ اگر شرط متعدد ہو اور جزا واحد ہو تو اس صورت میں کتنی صورتیں ہیں اور مفہوم کا حکم کیا ہوگا. بیان کیا آغا نے کہ اس صورت میں دو صورتیں ہیں, دو قسم ہیں اس طرح کی بحث کے. ایک یہ کہ وہاں پر دیکھا جائے کہ جزا قابل تکرار ہے یا جزا قابل تکرار نہیں. اگر جزا قابل تکرار نہیں ہے, جس کی مثال دی تھی کہ اذا خفی الجدران فقصر واذا خفی الاذان فقصر, یہاں پر شرط متعدد تھے. ایک جگہ پہ دیواروں کا مخفی ہونا سبب قصر تھا, شرط قصر تھا, ایک مرتبہ آذان کا مخفی ہونا. اگر اس طرح کی صورتحال ہو, کیونکہ واضح ہے از دلائل خارج کہ نماز دو بار نہیں پڑھی جائے گی, نماز اگر آپ دیواروں کو مخفی دیکھتے ہی نماز کو قصر کر کے آپ نے انجام دی, تو اب دوبارہ اگر آذان مخفی ہو جائے تو ایسا نہیں کہ دوبارہ آپ نماز کر سکتے, نماز ایک مرتبہ پڑھنی, بس جزا قابل تکرار نہیں. آغا فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اگر ہم جملہ شرطیہ کے مفہوم کے قائل ہو گئے, اذا خفی الاذان کا مفہوم نکلا یا اذا خفی الجدران فقصر کا مفہوم نکلا, تو تعارض سامنے آتا ہے. ایک کا مفہوم دوسرے کے منطوق سے معارض ہے, حاکذا دوسرے کا مفہوم پہلے کے منطوق سے معارض ہے. کیفیت تعارض اس طرح تھا کہ اذا خفی الاذان فقصر کا مطلب یہ تھا کہ جب آذان مخفی ہو جائے تو نماز قصر پڑھو, چاہے دیواریں مخفی ہوں چاہے دیواریں مخفی, بس مفہوم عمومیت رکھ رہا تھا. جب مفہوم عمومیت رکھ رہا تھا تو اذا خفی الجدران فقصر کے منطوق سے معارض ہو گیا. کیوں؟ مفہوم کہہ رہا ہے کہ اگر دیواریں مخفی ہو جائے تب بھی نماز کو قصر پڑھو, یعنی نماز کو قصر نہ پڑھو. مفہوم یہ کہہ رہا تھا آذان کے مخفی نہ ہونے کی صورت میں نماز قصر نہ پڑھو, ولو دیواریں کیا ہو جائیں مخفی. جبکہ اذا خفی الجدران فقصر کہہ رہی تھی کہ
دیواریں مخفی ہو جائیں تو
نماز قصر پڑھو. بس ایک کا مفہوم کہہ رہا ہے کہ نماز کو قصر نہ کرو اور دوسرے کا منطوق کہہ رہا ہے کہ نماز کو قصر کرو. یوں ایک تعارض سامنے آ رہا تھا. پھر ہماری بحث چلی اور جو تطبیق بھی ہو گئی وہ مقام ثبوت کی بحث تھی, کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ چونکہ جب دونوں جملات شرطیہ مفہوم رکھتے ہیں اور تعارض سامنے آ رہا ہے, ہم مفہوم کو چھوڑ دیں منطوق پہ عمل کریں نہیں ہو سکتا, چونکہ دونوں ہمارے لیے دلیل ہیں, دونوں حجت ہیں. تو یہاں راہ چارہ کیا ہے, کیا کیا جائے؟ مقام ثبوت کے اعتبار سے, اصل امکان عقلی کے اعتبار سے, یعنی کہ کیا ہو سکتا ہے, کیا ممکن ہے یہاں پر انجام دیا جائے, ہم نے کہا کہ تصرف کریں. اور یہ تصرف دو طرح کا ہو سکتا ہے. ایک یہ کہ ہم اصل ظہور جملہ شرطیہ در استقلال میں تصرف کریں, اس مطلب میں کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ جملے شرطیہ جب وہاں پر تالی مرتب ہوتی ہے اس شرط پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شرط جملے میں ہے یہی سبب مستقل ہے. اگر متکلم کی ناحیت سے کوئی اور سبب ہوتا تو واو کے ذریعے بیان کرتا اور پھر وہ مل کر کیا بنتے؟ ایک سبب بنتے. جبکہ واو کے ذریعے کسی اور چیز کو بیان نہیں کیا, یہی سے معلوم ہوتا ہے کہ سبب میں یہی شرط مستقل ہے. یہ ہم نے استقلال سے استفادہ کیا. اور فرماتے ہیں کہ ہم اس میں تصرف کریں, یعنی کیا, یعنی ہم یہاں پر ہر ایک کو مستقل سبب حساب نہ کریں. اذا خفی الاذان اذا خفی الجدران, در واقع گویا ایک دوسرے پر عطف بے واو ہے, یعنی اذا خفی الاذان و خفی الجدران فقط, یعنی شرط دونوں کے شرط مل کر ایک سببیت کو بیان کر رہے ہیں مرکب, یا اس طرح کریں. یا ہم ایک دوسرا تصرف, دوسرا راہ چارہ بھی ہے, وہ انجام دیں, وہ تصرف در انحصاریت. یعنی ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ شرط منحصر ہے اس سببیت میں. یعنی کیا مطلب, یعنی کوئی اور جائے گزین اس کا بدیل نہیں ہے. اور یہ بھی ہم نے بات اطلاق سے استفادہ کی تھی کہ کیونکہ متکلم مقام بیان میں ہے, اگر اس کی نظر میں کوئی اور چیز بھی شرط ہوتی یا سببیت کی حیثیت رکھتی تو اس کو با عطف او بیان کر دے کہ یا یہ یا وہ, ان میں سے کوئی بھی ایک آ جائے تو آپ کے لیے یہ حکم ہے. جبکہ یہاں پر واو او کے ذریعے بیان نہیں کیا, ہم نے وہاں سے استفادہ کیا جملہ شرطیہ میں کہ بس انحصار ہے, شرط یہی جو ہے وہ منحصر سببیت میں. ہم یہاں کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم اس انحصاریت میں تصرف کرتے ہیں. یعنی ہم کیا کہیں گے, ہم کہیں گے کہ اذا خفی الاذان او اذا خفی الجدران, یعنی ہم او کے ذریعے دوسرے جملے کے اس شرط کو پہلے پہ عطف کر کے ہم یہ بتلائیں گے کہ یہاں ہر ایک منحصر نہیں علیت میں تاکہ دوسرے سے معارض ہو سکے, بلکہ یہاں پر دونوں سبب ہیں, کوئی بھی ایک اتفاق آ جائے تو کیا کیا جائے. یہ مقام ثبوت کی بحث تھی, یہاں تک ہم نے بحث پڑھ لی تھی. آج سے جو بحث ہے وہ یہ کہ مقام اس بات میں ہم نے جب یہ دو راہ چارہ ہمارے سامنے ہیں تو ہمیں انتخاب کرنا ہے کہ اولویت کون سے تصرف کے ساتھ ہے, کہ کیا کیا جائے. وہ آگا فرماتے ہیں کہ منشا تعارف جو اس مفہوم کا دوسرے جملے کے منطوق سے ہو رہا ہے, اس کا منشا دیکھا جائے, کیا ہے ان میں سے کون سی چیز منشا تعارف بن رہی ہے. آیا جملے شرطیہ کا ظہور در استقلالیت منشا تعارف بن رہی ہے, یا جملے شرطیہ کا ظہور انحصار سببیت میں یہ منشا تعارف بن رہی ہے. اور فرماتے ہیں کہ ہماری نظر میں اولا یہ ہے کہ ہم دوسرے تصرف کو انجام دیں. کون سے؟ کہ ہم تصرف کریں ظہور در انحصاریت میں, یعنی ہم ان دونوں سببوں کو منحصر نہ سمجھیں کہ بس اذا خفی الاذان یہی منحصر ہے, اور اگر یہ منحصر ہو گیا تعارض ہوا کس کے ساتھ؟ اذا خفی الجدران کے ساتھ. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, اصل منحصر نہیں. کیوں ہم اس کو انتخاب کر رہے ہیں کہ اس میں تصرف کریں؟ اس لیے کہ ہم نے منشا تعارض دیکھا ہے, کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چیز تعارض کا سبب بن رہی ہے ان دو جملوں میں وہ یہ انحصاریت ہے. اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ اذا خفی الاذان ہی منحصر ہے سببیت میں فقصر کے لیے, تو پھر یہ بات معارض ہو جاتی ہے اس کا مفہوم کس کے ساتھ؟ اس دوسرے جملے کے مندوق کے ساتھ. تو جب آپ نے اس کو منحصر سمجھا, اب اس کا مطلب یہ کہ جب دیواریں مخفی نہیں ہوتی تو قصر بھی نہیں ہونی چاہیے, چونکہ سبب قصر منحصر کس میں تھا؟ دیواروں کے مخفی ہونے میں. اب جب وہ دیواریں مخفی نہیں ہو رہی تو بس سبب ہی درواقعے نہیں ہے, اب نماز قصر نہیں کرنا پڑے گا. جب ہم نے سبب کو اسی میں انحصار دیکھا تو یہ معارض ہو جائے گی بات دوسرے جملے میں, کہ اگر آزاد مخفی ہو جائے تو وہ دلیل کہہ رہی ہے کہ نماز کو قصر کرو, لیکن یہ دلیل معارض ہوگی اس کا مفہوم, کیونکہ اس دلیل میں انحصاریت تھی اور وہی انحصاریت کی وجہ سے اس کا مفہوم مانے ہو رہا ہے دوسری دلیل کے اس مضمون و منطق سے. بس انحصاریت مانے, جبکہ استقلالیت معنی نہیں ہے. یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ اذا خفی الاذان مستقل ہے سببیت میں, جزء سبب نہیں, اذا خفی الجدران بھی جزء سبب نہیں ہے, مستقل در سببیت. خوب درست ہے, یہاں پر استقلال معارض نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ استقلال درواقع اس اعتبار سے ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور سبب نہیں, یعنی یہ دونوں سبب ہیں, یہ رد کر رہے ہیں علت ثالثہ کو. یہ استقلالیت ایک دوسرے کی نسبت نہیں ہے، انحصاریت ایک دوسرے کے مقابلے میں تھی. اگر آپ نے کہا اذا خفی الاذان فقط بس، تو اب یہ معارض ہے کس کے؟ اذا خفی الجدران کی، اس کا مفہوم معارض ہوگا. لیکن اگر آپ نے کہا کہ نہیں اذا خفی الاذان مستقل ایک سبب ہے، اس کا استقلال اذا خفی الاذان کے اس استقلال سے مخالف نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو جو مستقل کہا سبب ہے، اسی کو بھی ہم نے مستقل سبب کہا، تو یہ در مقابل علت ثالثہ ہے. کہ کوئی اور علت تصور میں اگر علتیں ہیں اس حکم کی تو یہ دو ہیں. تو بس استقلال منشا تعارض نہیں ہے، جو چیز منشا تعارض بن رہی ہے وہ انحصار ہے. لہذا جب انحصار منشا تعارض ہے تو ہم تصرف کریں گے کس میں؟ اسی انحصاریت میں، کہ ہم اس کے اس ظہور در انحصار میں تصرف کریں گے. اب جب ہم نے ظہور در انحصار میں تصرف کیا تو ہم کیا کریں گے؟ یعنی ہم وہ جملہ کہ جس کا مفہوم معارض ہو رہا تھا، بصورت عموم مفہوم نکل رہا تھا، اب ہم اس میں اتنا تصرف کریں گے کہ وہ مد مقابل دلیل کے منطوق سے معارض نہ ہو، فقط اس مقدار میں. یعنی دوسرے لفظ ہم یوں کہیں گے کہ ہم اس مفہوم کو مقید کریں گے منطوق سے. مثلا اگر آپ نے کہا اذا خفی الاذان فقصر، مفہوم کیا نکلے گا؟ اگر اذان مخفی نہ ہوئی تو قصر نہ کرو. ہم کہیں گے نہیں، اگر اذان مخفی نہ ہوئی تو نماز قصر نہ کرو. یہ ولو عام ہے، لیکن اس کو ہم تقیید دیں گے، اس کو ہم مقید کریں گے اس دوسری دلیل کے منطوق سے کہ اگر اذان مخفی نہ ہوئی ہے اور نماز قصر نہیں کرنی مگر ایک جگہ قصر کرے گی، جہاں پر دیواریں کیا ہوں. بس یہ تقیید لگائی ہم نے کس کو؟ اس عموم مفہوم کو. یعنی ہم نے اس کو مقید کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کے انحصاریت میں جو تصرف کیا، اس تصرف در انحصاریت نے اتنی اجازت دے دی کہ آپ اس کے عموم میں اتنا تصرف کریں. تو بس اس اعتبار سے تعارض کو حل کرتے. اب آپ اگر اس ظہور در تصرف کی صورت میں آپ نے قول ثانی کو جب ترجیح دی، یعنی یہ کہ ہم انحصاریت کو ختم کریں گے اور اس کے مفہوم عام کو ہم مقید کریں گے دوسرے کے منطوق سے، درست ہے؟ تو پھر اگر ان میں سے کوئی ایک منفردن تحقق پاتا ہے، اگر ایک ساتھ دونوں تحقق پائیں تو ٹھیک ہے، اگر ایک پہلے تحقق پاتا ہے دوسرا بعد میں، تو جب پہلے جس نے تحقق پایا تو اثر وہی لے گا، مقارن ہوئے تو دونوں کا اثر حساب ہوگا، تقصیر جو ہے قصر نماز کی. تو یہ اس طرح ہے. فرماتے ہیں کہ وَإِذْ يَدُورُ الْأَمْرُ بَيْنَ الْوَجْهَيْنِ فِي التَّصَرُّفِ، جب امر ان دو صورتوں میں دائر ہوتا ہے تصرف میں، کہ یعنی ہم یا تصرف در استقلالیت کریں، یا جملہ شرطیہ کا ظہور جو استقلال میں ہے اس میں تصرف کریں، یا اس کے ظہور جو انحصاریت میں ہے اس میں تصرف کریں، فایہما اولا، ان میں سے کون سا اولا ہے، اولویت رکھتا ہے. اب یہ بحث مقام اثبات اور دلالت کی ہے، کہ مقام اثبات میں جب ہم تعین کرنا چاہتے ہیں تو کس کو تعین کریں. یہاں تک بحث مقام ثبوت کی تھی. هل الاولى تقييد ظهور الشرطيتين في الاستقلال، آیا اولویت اس میں ہے کہ دو جملے شرطیہ کے ظہور کو مقید کیا جائے فی الاستقلال، یعنی جو اس کا ظہور در استقلال ہے اسی ظہور کو قید لگائی جائے، او تقیید و ظہورہما فی الانحصار، یا ان کا جو دو ان کے دونوں جملے شرطیہ کے جو ظہور انحصاریت میں ہے اس ظہور کو مقید کیا جائے، کیا کیا جائے؟ قولان فی المسئلہ، یہاں پر مسئلے میں دو قول. بعض اس طرف گئے ہیں کہ ہم استقلالیت میں کے تصرف میں استقلال میں جو ظہور ہے اس ظہور میں تصرف کریں گے، بعض نے کہا نہیں جو انحصاریت میں ان کا ظہور ہے ہم اس میں تصرف کریں گے. فرماتے ہیں کہ اوجہ علی الظاہر ہو تصرف ثانی، زیادہ جو اولویت رکھتی ہے بات ان دو صورتوں میں بنا بر ظاہر وہ کیا ہے؟ تصرف ثانی ہے. لأن یہ اسی کی علت ہے، کیوں ہم ثانی کو مقدم کر رہے ہیں؟ لأن منشا التعارف بینهما هو ظهورهما في الانحصار. فرماتے ہیں اس لیے کہ ان دو جملے شرطیہ کے درمیان جو منشا تعارض ہے وہ ان دونوں کا ظہور رکھنا ہے فی الانحصار، اس میں انحصاریت میں، کہ یہی بس شرط منحصر سببیت کی. الذي يلزم منه الظهور في المفهوم، کہ یہ انحصار ہے کہ جس کا لازمہ ظہور در مفہوم ہے. اگر آپ اسی انحصار کے قائل نہیں ہوتے تو آپ مفہوم نہیں نکال سکیں گے وہاں سے. ہم نے کہا تھا کہ مفہوم جملے شرطیہ کا تب ہوگا جب یہ مراحل طے ہوں، اور انحصاریت اس میں اہم کردار رکھتا ہے. فَيَتَعَارَضُ مَنْتُوكُ كُلٍ مِنْهُمَا مَعَ مَفْهُومِ الْأُخْرَى. اب جب تعارض ظہور جب مفہوم میں رکھے گا تو پھر اس کا ان میں سے ہر ایک کا منطوق معارض ہوگا دوسرے کے مفہوم سے کما تقدم، جیسے ہم نے اس کو پہلے بیان کیا. پس فلا بد، جب ہم نے تصرف ثانی کو اوجا قرار دیا اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ منشے تعارض کی وجہ سے، تو پس کیا ہوگا پھر نتیجہ اگر ہم نے انحصاریت میں ظہور میں تصرف کیا تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ پھر فلا بد من رفع الید عن ظہور کل منہما فی الانحصار بالاضافت الى المقدار الذي دل عليه منطوق الشرطیت الاخرى. فرماتے ہیں کہ پھر لازمی ہوگا رفع ید کرنا ان دونوں جملے شرطیہ کے انحصار میں ظہور سے. کتنی مقدار میں رفع ید ممکن ہوگا؟ یہ بالاضافہ رفع سے متعلق ہے، یہ ظہور سے رفع ید لازمی ہوگا بالاضافت الى المقدار، اتنی مقدار کی نسبت الذي دل عليه منطوق الشرطیت الاخرى کہ جس مقدار پر دوسرے جملے شرطیہ کا منطوق دلالت کرتا ہے. یعنی آپ نے کہا کہ اذا خفی الجدران فقصر، اس کا مفہوم کیا کہہ رہا تھا؟ کہ ولو آذان مخفی ہو جائے تب بھی آپ نے نماز قصر نہیں کرنی. اب ہم یہاں پر اسی کے مفہوم میں تصرف کریں گے، کتنی مقدار میں؟ جتنی مقدار میں وہ جملے اذا خفی الاذان کا منطوق کہہ رہا ہے. اذا خفی الاذان کا منطوق کہہ رہا ہے کہ اگر آذان مخفی ہو جائے تو نماز قصر کرو. اب جب یہ مفہوم بطور عموم کہہ رہا ہے کہ نماز قصر نہ کرو، تو یہاں پر اس مفہوم کو مقید کریں گے اتنی مقدار میں کہ جب آذان مخفی ہو جائیں تو پھر نماز قصر ہوگی. لہنا ظہور المنطوق اقوا، کیوں؟ اس لیے کہ منطوق کا ظہور کیا ہے؟ قوی تر ہے مفہوم کے ظہور سے. اما ظہور کل من الشرطیتین، لیکن وہ جو دو جملہ شرطیہ کے وہ جو ظہور تھا استقلالیت میں، اس میں کیوں رفع تصرف ہم نہیں کر رہے اس ظہور میں؟ فرماتے ہیں کہ ان دو جملہ شرطیہ کا ظہور فی الاستقلال، جو استقلال میں ہے، فلا معارض لہ، اس کا اصلاً کوئی آپ نے جب اس جملہ شرطیہ کو انحصار میں ظاہر ہوتے دیکھا تب جا کر منطوق ایک کا دوسرے کے مفہوم سے معارض ہوا. یعنی جب آپ نے کہا کہ اذا خفی الاذان منحصر ہے، جب آپ نے اس کو منحصر دیکھا تو اب اس جملے نے اس منطوق نے تعارض پیدا کیا دوسرے جملے کے مفہوم سے. لیکن جب آپ نے اس کو استقلال میں ظہور دیکھ رہے ہیں تو یہ ظہور در استقلال اصل فلا معارض، اس کا کوئی کیوں تعارض نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم اذا خفی الاذان کو سببیت استقلالی میں ظہور اس کا دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کوئی تیسری علت کے مقابلے میں یہ استقلال ہے، نہ اپنی مد مقابل اس دوسرے جملے شرطیہ کے اس ظہور در استقلال کے مقابل میں کوئی تعارض اس کا نہیں ہے. لذا فرماتے ہیں کہ فلا معارض لہ حتی ترفع الید عنہ، اس کا اصلا کوئی معارض نہیں کہ تاکہ اسے رفع ید کیا جائے، چونکہ یہ دونوں جملے شرطیہ در واقع علت منحصرہ اضافی ہے کسی تیسری علت کی نسبت، یعنی اس کو رد کر رہے ہیں، کوئی تیسری علت یہاں پر نہیں ہے. اگر علت ہے تو بس یہ دونوں ہی علتیں ہیں. خب آپ نے ترجیح دے دی ثانی کو. وَإِذَا تُرَجَّحَ الْقَوْلُ الثَّانِي، جب ترجیح دی جائے قول ثانی کو، وَهُوَ التَّصَرُّفُ فِي ظُهُورِ الشَّرْطِيَتَيْنِ فِي الْإِنْحِصَارِ، وہ کیا ہے؟ انحصار میں جملے شرطیہ دونوں جملے شرطیہ کے ظہور میں تصرف، کہ آپ نے انحصار میں تصرف کر دیا کہ اب یہ منحصر در سبب نہیں ہے. یکون کل من الشرطین مستقلا فی التاثیر، یہ جواب ہے کہ جب آپ نے قول ثانی کو ترجیح دی تو قول ثانی کو ترجیح دینے کی صورت میں دونوں جملے شرطیہ ہر ایک تاثیر میں مستقل ہو جائے گا. فاذا انفرد احدهما، اگر ان میں سے کوئی ایک منفرد پیش آ جائے تو کان لہ تاثیر فی ثبوت الحکم، تو حکم کے ثبوت میں اسی ایک کو اثر حاصل ہوگا، تاثیر اسی ایک کی ہوگی. وَإِنْ حَسَلَ مَعًا، اگر دونوں ایک ساتھ آ جائیں، اذا خفی الاذان اذا خفی الجدران، دونوں ایک ساتھ اتفاق پیدا کریں، فَإِنْ كَانَ حُصُولُهُمَا بِالتَّعَاقُبِ، ان دونوں کا پھر حصول یا تو ایک دوسرے کے پیچھے ہوگا، کان تاثیر للسابق، تو اس طرح تاثیر کس کی ہوگی؟ جو پہلے ہوگا. وَإِنْ تَقَارَنَا، اگر دونوں مقارن اور ہمراہ ہوں ایک ساتھ ہوں، تو کان اثر لہما مان، تو پھر وہ اثر کس کا ہوگا؟ ان دونوں کا حساب ہوگا. ویکونان کس سبب الواحد، اور اس صورت میں یہ دونوں ایک سبب حساب ہوں گے. لامتناع تکرار الجزا حسب الفرد، اس لیے کہ مفروض ہمارا یہ ہے کہ جزا کا تکرار ممتنع ہے. ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ ہم دو نمازیں نہیں پڑھیں گے, نماز ایک پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ادلہ خارجی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہاں پر جزا تکرار نہیں ہوگی. یہ ایک صورت تھی جہاں پر دو شرط متعدد, یعنی شرط متعدد ہوں, پھر وہ دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں, اور جزا کیا ہو؟ ایک ہو, اور پھر وہاں وہ جزا قابل تکرار نہ ہو. اب آپ فرماتے ہیں کہ دوسری صورت کے جہاں پر جزا قابل تکرار ہے, وہاں پر پھر دو صورتیں بنتی ہیں. یا تو وہ ہر ایک جملہ شرطیہ میں ہر شرط کیا بنے گی؟ جزء سبب ہوگی. یعنی ایک جملہ شرطیہ میں شرط بھی جزء سبب ہے, اور دوسرے جملہ شرطیہ میں شرط بھی کیا ہے؟ جزء سبب ہے. مثلا مولا نے کہا کہ ان جا کا زید الفاقرم ہو, ان احسن الیک فا اقرب ہو. اگر وہ آئے تو اس کا اکرام آپ پر واجب ہے, اگر وہ آپ کی نسبت احسان کرے تو آپ اس کا کیا کریں؟ اکرام کریں. دو شرط متعدد ہیں, اور یہاں پر جزا فاقرم ہو. پھر فرماتے ہیں کہ یہ جزا ہم اگر معلوم ہوا خارج سے کہ قابل تکرار ہے, یعنی آپ دو بار اکرام کر سکتے ہیں اس کا, تو یہاں پر آگے فرماتے ہیں کہ ایک صورت اس طرح ہے, جیسے ہی دونوں شرطیں حاصل ہوں, تو یہاں پر جیسے ہی دونوں جملے شرطیہ میں دونوں شرطیں حاصل ہوں, تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ ایک ہی جزا کو متحقق, یعنی ایک ہی جزا کو آپ انجام دے سکتے ہیں. یعنی اگر وہ آ جائے اور آپ کی طرف احسان کرے, تو وہاں پر آپ کیا کریں گے؟ ایک مرتبہ اس جزا کے مطابق حکم کو انجام دیں گے. کیوں؟ ہم نے کیا کہا کہ جزء سبب ہے. یعنی اس صورت میں ہم نے کہا کہ ہر دو شرط کیا ہے؟ جزء سبب ہے. یعنی ان جا کا زیدن بھی ایک سبب مستقل نہیں ہے, بلکہ جزء سبب ہے. ان احسانہ الیک اس سببیت کا ایک جز ہے. خب اگر وہ آ جاتا ہے تو ایک جز منعقد ہوا, پھر اگر وہ احسان کرتا ہے تو ایک اور جز منعقد ہوا, گویا سبب اب کیا ہو گیا؟ کامل ہو گیا. دوسری صورت یہاں پر فرماتے ہیں کہ یا تو ہمیں ایک دلیل مستقل سے اس ثابت ہو, یا تو خود دلیل شرط یہ بتلاتی ہو کہ ہر دو شرط کیا ہے؟ استقلالیت رکھتے ہیں, جز اے سبب نہیں ہے, دونوں مستقل ہیں اس میں. یعنی چاہے پھر وہاں قضیے کا مفہوم ہو چاہے نہ ہو, اگر ایسی صورتحال ہو تو آگاہ فرما دے کہ یہاں پر اختلاف ہے اصولی ان کے بیچ, کہ اگر یہ دونوں شرطیں ایک ساتھ واقع ہو جائیں یا ایک دوسرے کے پیچھے آ جائیں, تو یہاں پر قاعدہ کس بات کی اقتضا کرتا ہے؟ آیا تداخل ہے, یعنی اسباب تداخل پیدا کریں گے, یا اسباب تداخل پیدا نہیں؟ قاعدہ کس کی اقتضا کرتا ہے؟ یعنی فرض کرتے ہیں کہ مولا نے کہا کہ اگر شخص سے بول سرزد ہو تو بھی وضو کرے, اگر کوئی اور ناقض وضو میں کوئی اور سبب آ جائے تو بھی وضو کرے. اسباب متعدد ہیں یہاں پر, یعنی جب اسباب متعدد ہیں یعنی شروط متعدد ہیں, مولا نے ہر ایک شرط پر حکم کو معلق کر دیا ہے. اگر اس شخص نے بول کیا تو وضو کرے گا, ایک حکم تھا جو مرتب ہوا اس شرط پر, کسی اور ناقض وضو کی صورت میں ایک اور وضو کو مرتب کر دیا گیا, فتوضا مثلا کہ بس تم وضو کرو, امر بے وضو ہوا متعدد شروط اور متعدد اسباب کے اعتبار سے. ہاکذا مثلا دو نمازیں فرض ہو جاتی ہیں, نماز ایک ہی وقت میں, نماز آیات بھی ہے مثلا اسی نماز یومیہ کے وقت میں, اسباب وقت یومیہ کا داخل ہو گیا, اسباب متعدد ہو گئے, سورج گرہن بھی ہو گیا مثلا یومیہ کے وقت میں, اب نماز آیات بھی ہے اور نماز یومیہ بھی ہے. اور کہتے ہیں کہ نماز فصلے وقت داخل ہو جائے تو فصلے, اب وقت یومیہ ایک سبب ہے, وقت صلات احتیاط ایک اور سبب ہے. تو یہاں پر قاعدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر ظاہر دلیل سے معلوم ہو کہ ہر ایک سبب جو ہے, ہر ایک شرط جو ہے وہ استقلالیت رکھتا ہے, تو یہاں پر اختلاف ہے کہ اقتضاء قاعدہ کیا ہے, کہ آیا یہ سبب اسباب متداخل ہوں گے؟ جیسے اس وضو والی مثال میں حکم اس طرح ہے کہ وہاں پر اسباب کیا کر جاتے ہیں؟ تداخل کر جاتے ہیں. فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے, اس وہ نیند سے اٹھا ہے, بس پہلے جو اس کا وضو تھا وہ ختم ہو گیا, نیند سے اٹھا ہے تو اس کو وضو کرنا چاہیے, ساتھ میں دستشوئی گیا, واش روم گیا, تو دو سبب جمع ہو گئے. اب ایسا نہیں ہے کہ ایک بار چونکہ نیند سے اٹھا ہے وضو کرے گا, ایک مرتبہ واش روم میں جانے کی وجہ سے وضو کرے گا, نہیں, ایک وضو کرے گا. یعنی کیا ہو گیا؟ ایک وضو کرے گا, یعنی وہ اسباب تداخل کر گئے. اسباب ایک دوسرے میں جمع ہو گئے, داخل ہو گئے. یعنی قاعدہ اقتضا کرتا ہے کہ یہاں پر تداخل اسباب نہیں ہوگا, جیسے کہ اس نماز کی مثال میں. نماز کی مثال میں ایسا ہی ہے کہ ہر ایک نماز مستقل طور پہ اپنے لیے جزا چاہتی ہے, اپنے لیے حکم چاہتی ہے, یومیہ اپنے اعتبار سے, اور وہ جو نماز احتیاط کا سبب ہے, جو نماز احتیاط کو واجب کر دیتا ہے, وہ الگ سے. ایسا نہیں کہ آپ یہاں پر ایک نماز پڑھیں گے کہ جو آپ کی نماز یومیہ کے سبب کو بھی جبران کرے گی اور نماز, ایسا نہیں ہے. دو نمازیں پڑھنی ہیں یہاں پر, بس یہاں پر وہ اسباب متداخل نہیں. قاعدہ کیا ہے؟ یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ اختلاف ہے اور حق اور مختار آ کی نظر میں عدم تداخل ہے. یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہم یہ قائل ہو جائیں گے اس بات ہے کہ یہاں پر اسباب جو ہے وہ تداخل نہیں کرتے. تو اصل مسئلہ یہ اور مختار آغا یہ دلیل کیا ہے کہ ہم کیوں قائل ہیں آغا اس بات کے کہ اسباب یہاں پر تداخل نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ یہاں ہمارے سامنے دو ظہور ہیں, یہاں پر بھی دو ظہور ہے. ایک خود جملہ شرطیہ کا ظہور ہے سببیت کے استقلال میں, دوسری طرف سے جزا کا ظہور اطلاقی وحدت مطلوب میں. دونوں کی اپنی اپنی اقتضائے ہیں. جملہ شرطیہ کا ظہور جو استقلالیت میں ہے, یعنی شرط کو وہ مستقل سبب حساب کر رہا ہے, اس کی اقتضا یہ ہے کہ جب آپ نے شرط کو مستقل سبب بنایا تو جہاں پر بھی شرط ہوگی وہ اپنے حساب سے ایک حکم چاہے گی. اگر ایک اور کلام میں ایک اور سبب مطرح ہوئی, ولو جزا واحد ہے حکم کے اعتبار سے, تو وہ الگ شرط ہے, الگ جملہ شرطیہ ہے, وہ الگ اپنا ظہور رکھتا ہے, وہ خود ایک مستقل سبب ہے, لہذا وہ خود سے ایک حکم کو دنبال کرے گا, ایک حکم کو پیچھا کرے گا, یعنی وہاں پر ایک اور حکم خود بخود اس پر مترتب ہوگا. یعنی اسباب جب متعدد ہوئے اور جزا واحد ہوئی, کیونکہ جملہ شرطیہ کا ظہور اس میں ہے کہ ہر سبب استقلال رکھتا ہے, جب ہر سبب مستقل ہے تو معلول چاہے گا, خود بخود اپنے لیے جزا چاہے گا, تو یہاں پر جتنے اسباب اتنے ہی حکم, جزا اتنی مرتبہ تکرار ہوگی, ایک جزا سے کام نہیں ہوگا. بس یہ ایک, کیونکہ ہمارے سامنے ایک جملہ شرطیہ ہے, اس کا اگر ہم ظہور دیکھتے ہیں تو اس کی اقتضا یہ ہے کہ جزا بھی پھر یہاں پر تکرار کرنی پڑے گی, کیونکہ قابل تکرار بھی ہے, اس کو متعدد بار اپنے اسباب کی تعداد میں انجام دیا جائے گا. لیکن آپ اگر جزا کے ظہور کو دیکھیں, نہ اس جملہ شرطیہ میں شرط کے ظہور کو, جزا کے ظہور کو دیکھیں, تو جزا کا ظہور آپ فرماتے ہیں کہ کس میں ہے؟ وحدت مطلوب. یعنی جزا میں مولا نے کہا کہ فتوضع مثلا یا فصلے کہا. اب اگر فتوضع کہا تو ہم نے پڑھا تھا کہ صیغہ امر کی دلالت کس پر ہے؟ ماہیت کو خارج میں وجود دینے پر, نہ مرہ پہ اور نہ افراد کی طرف, اصلا یہ ناظر ہی نہیں ہے. فصلے افراد کی طرف ناظر نہیں ہے, کتنی بار ماہیت کو خارج میں جا کر وجود دینا ہے. اگر مولانا نے کہا فتوضع, خوب وضو کو خارج میں وجود دینا ہے, خوب جب وضو کو خارج میں وجود دینا ہے اور وہ ایجاد وضو خارج میں مطلوب مولا ہے, تو یہ جزا کا ظہور اس وحدت مطلوب میں ہے. جب جزا کا ظہور وحدت مطلوب میں ہے تو آپ فرما دیں کہ یہاں پر یہ جزا کا ظہور باعث بنتا ہے کہ تصرف کیا جائے شرط کے ظہور میں. شرط کہہ رہی تھی کہ سبب مستقل ہے, جب سبب مستقل ہے بس ہر سبب کے مد مقابل ایک حکم بجا لایا جائے, یعنی حکم بھی کیا ہوں پھر؟ متعدد ہوں. لیکن یہاں ظہور اطلاقی جزا کا وحدت مطلوب میں یہ کہتی ہے کہ نہیں, اس شرط میں تصرف کیا جائے اور اس جزا کے مطابق ایک کیا ہوگا؟ حکم ہوگا, تکرار نہیں ہوگا. تو بس یہاں پر دو ہمارے سامنے ظہور ہے, کیا کیا جائے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری نظر میں قاعدہ یہ کہ تداخل اسباب نہیں ہے, اس لیے کہ جزا کا جو ظہور ہے وہ ایک تو اطلاقی ہے اور پھر تابع ہے شرط کے ظہور سے. جب اس کا ظہور تابع ہے کس کے؟ شرط کے ظہور سے. شرط کا ظہور اقتضا کرتا ہے کہ وہ سببیت میں مستقل ہے. جب شرط کا ظہور اقتضا کرتا ہے کہ وہ سببیت میں مستقل ہے اور اپنے حساب سے مستقل جزا چاہتا ہے, تو ہم اس شرط, جب جزا بھی تابع شرط ہے, تو پھر ہم شرط کے ظہور میں تصرف نہیں کر سکتے. چونکہ جزا بھی تابع شرط ہے تو ہم جزا شرط کے ظہور کو مقدم کریں گے اور جزا کے اس ظہور میں کیا کریں گے تصرف کریں گے. نتیجہ کیا نکلے گا کہ اسباب پھر متداخل نہیں ہوں گے. یہ نظریہ آگاہ ہے. لذا فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا النَّحْوُ الثَّانِي وَمَا إِذَا كَانَ الْجَزَاءُ قَابِلًا لِلتَّكْرَارِ. دوسرا مورد کہ جہاں پر جزا قابل تکرار ہو وہ اعلیٰ صورتیں, اس کی دو صورتیں ہیں. پہلی ان یثبت بالدلیل ان کل من الشرطین جزء السبب, دلیل سے ثابت ہو کہ ان دو جملے شرطیہ میں ہر دو شرط جو ہیں یہ کیا ہے جزء سبب ہے. ولا کلام حین اذن فی ان الجزاء واحد, اس میں اصلا نزا نہیں ہے کہ پھر جزا کیا ہوگی واحد ہوگی. یحصل عند حصول الشرطین معا, اور وہ حاصل ہوگی جب دونوں شرطیں ایک ساتھ حاصل ہو جائیں, کیونکہ دونوں ہر ایک میں سے شرط کیا ہے جزء سبب ہے. الثانی اور دوسرا مورد ان یثبت من دلیل مستقل او من ظاہر دلیل شرط, یا تو دلیل مستقل سے ثابت ہو یہ بات یا دلیل شرط کا ظاہر اس کو بیان کرے. وہ کیا کہ ان کل من الشرطین سبب مستقل, کہ ان دو شرطوں میں سے ہر ایک سبب مستقل ہے. سواء کان القضیت شرطیت مفہوم ام لم یکن, اب چاہے قضیہ شرطیہ کا مفہوم ہو چاہے مفہوم نہ ہو. فقط وقع الخلاف, یہاں پر آقا فرماتے ہیں کہ اختلاف اور نزا واقع ہوا ہے. فی ما اذا اتفق وقوع الشرطین معا فی وقت واحد او متعاقبین, اگر صورت یہ ثانی ہو کہ جہاں ہر شرط مستقل در سببیت ہو اور پھر وہاں پر یہ دونوں شرطیں ایک ساتھ واقع ہوں فی وقت واحد ایک وقت میں, او متعاقبین یا ایک دوسرے کے پیچھے, تو پھر فرماتے ہیں کہ اس صورتحال میں اختلاف واقع ہے. فی ان القاعدۃ ای شئ تقتضی, اس بات میں کہ قاعدہ کس بات کی اقتضا کرتا ہے. حل تقتضی تداخل الاسباب, آیا وہ اسباب کے تداخل کی اقتضا کرتا ہے. کہ فیقونا لہا جزاء واحد, اگر اسباب کے تداخل کی اقتضا کی تو وہاں پر ان کا نتیجہ کیا ہوگا, ان اسباب کی جزا واحد ہوگی. کما فی مثال تداخل موجبات الوضو من خروج البول او الغائط او النوم ونحوہما, جیسا کہ موجبات وضو کا تداخل ہے کب, جہاں پر بول غائط اور نوم وغیرہ جو کہ موجبات وضو ہیں, جب یہ تمام موجبات وضو اگر متعدد سامنے آئیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے یہ متداخل ہو جاتے ہیں, ان کے لیے ایک جزا ایک وضو کفایت کرتا ہے. آیا اس طرح ہے ام تقتضی عدم التداخل, یا یہ قاعدہ اقتضا کرتا ہے عدم تداخل کا. فیتکرر الجزاء جزاء بتکرر الشروط, اگر عدم تداخل کی قاعدے نے اقتضا کی تو پھر کیا ہوگا, جزا متکرر ہوگی شروط کے تکرر سے, کیونکہ ہر شرط مستقل در سبب ہے اور قاعدہ اقتضا کرتا ہے عدم تداخل کا. تو بس ٹھیک ہے, جتنی بھی شرطیں ہیں اتنی ہی ہمیں جزا کیا کرنی پڑے گی تکرار کرنی پڑے گی. قوافی مثال تعدد وجوب الصلاۃ بتعدد اسباب ہی, جیسا کہ نماز کے وجوب کے تعدد کی مثال میں ہے جب اس کے اسباب کیا ہوں متعدد ہوں. من دخول وقت اليومیت و حصول الآیات, وہ اسباب مثلا وقت یومیہ کا داخل ہونا ایک سبب ہے, آیات کے نماز کا وقت داخل ہو جائے یہ ایک اور سبب ہے. اقول آگا فرماتے ہیں کہ جب یہ مورد ہے یہ مورد نزاع ہے تو یہاں پر لا شبہ فی انہ اذا ورد دلیل خاص علی التداخل او عدم ہی وجب الاخذ بذلک الدلیل, اگر اس صورتحال میں شک نہیں ہے کہ اگر کوئی خاص دلیل وارد ہو اس بات پر کہ اسباب متداخل ہیں, یا دلیل نے آ کر بتلایا کہ نہیں اسباب متداخل, جیسے کہ موجبات وضو میں ہمارے پاس دلیل ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ایک وضو کافی ہے, یا نماز کے تعدد کے اسباب میں خود دلیل موجود ہے کہ جو کہتی ہے کہ اب آپ نے ایک نماز نہیں بلکہ متعدد نمازیں پڑھنی ہیں, اگر دلیل ہو تو وجب الاخذ بذلک الدلیل, تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا اسی دلیل کے مطابق. دلیل نے کہا تداخل, ہم تداخل کے قائل بنیں گے. اگر دلیل نے کہا عدم تداخل, ہم اما ما عدم ورود الدلیل الخاص وهو محل الخلاف, لیکن جہاں یہ دلیل خاص وارد نہ ہو اور یہی کیا ہے محل خلاف اور محل نزاع ہے, تو والحق ان القاعدۃ فیہ عدم التداخل. فرماتے ہیں کہ یہاں پر حق اور حقیقت یہ ہے کہ قاعدہ کس کی اقتضا کرتا ہے عدم تداخل کی. کیوں بیان ذالک, اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ ان لکل شرطیۃ ظہورین, ہر ایک جملہ شرطیہ کے کتنے ظہور ہیں, دو ظہور ہیں. الاول ظہور شرط فیہا فی الاستقلال بسببیہ, ایک ظہور خود شرط کا ہے اس جملہ شرطیہ میں جو کس میں ہے استقلال در سببیت میں, شرط کہہ رہی ہے کہ میں سببیت میں مستقل ہوں پس جزا چاہیے مستقل اس کے لیے الگ سے, کیونکہ جملہ شرطیہ جب وضع ہوا تو وضع جملہ شرطیہ کی دلالت کس بات پر ہے, حدوث اندل حدوث پر ہے, حدوث اندل حدوث پر ہے, یعنی جب شرط حادث ہو تو پھر جزا بھی کیا ہوگی؟ حادث ہوگی. کوئی ایسا نہیں ہے کہ مثلا آپ وہاں پر اس شرط کو کسی اور شرط کے ساتھ ضمیمہ کر کے پھر جزا کے حدوث کا آپ حکم کریں. نہیں, ہر شرط یہی کہتی ہے کہ جب وہ حادث ہوئی جزا کیا ہوگی؟ حادث ہوگی. جملے شرطیہ وضعاً اس بات پر کیا کر رہا ہے؟ دلالت کر رہا ہے. وَحَادَ الظُّهُورُ يَقْتَزِي أَنْ يَتَعَدَّدَ الْجَزَاءُ, اور یہ ظہور اقتضاء کرتا ہے کہ جزا کیا ہو؟ متعدد ہو. فِي الشَّرْطِيَتَيْنِ, ان دونوں جملے شرطیہ میں مَوْضُوعَتَيْ الْبَاسِ, کہ جو ہمارے اس بحث کیا ہے؟ موضوع ہے. بس فَلَا تَتَدَاخَلُ الْأَسْبَابُ, نتیجے میں کیا ہوگا؟ اسباب داخل نہیں ہوئے. اَثَانِي ظُهُورُ الْجَزَاءِ فِيهَا, اور دوسرا جزا کا ظہور اس جملے شرطیہ میں کس بات میں؟ فِي أَنَّ مُتَعَلِّقَ الْحُكْمِ فِيهِ صِرْفُ الْوُجُودِ, ظہور اس کا اس بات میں ہے کہ جو متعلق حکم ہے اس میں وہ کیا ہے؟ صرف وجود ہے. یعنی مولانا نے کہا فتوضع, یہ امر تھا, متعلق امر کیا بنا؟ وضو. یعنی مولانا نے کس چیز کا امر کیا؟ وضو کا. آگاہ فرماتے ہیں کہ جزا کا ظہور جملہ شرطیہ میں اس بات میں ہے کہ جو متعلق حکم ہے, جیسے فتوضع میں کون ہے متعلق؟ وضو ہے. وہ کیا ہے؟ صرف الوجود. یعنی آپ نے اس کو خارج میں ایجاد کرنا ہے, خارج میں اس کو وجود دینا ہے, صرف وجود وضو متصور ہے اور مطلوب مولا کی طرف سے. ولما کان صرف الشیء لا يمكن ان يكون محکوما بحکمین, اب جب صرف الشیء, علیکم السلام, صرف الشیء مطلوب ہے, صرف وجود متعلق امر مطلوب ہے, تو لا يمكن ان يكون محکوما بحکمین, یہ صرف الشیء ممکن نہیں کہ محکوم بے دو حکم ہو. ایک چیز اصلاً اس پر دو علتوں کا اثر آ جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. یہاں پر ایک صرف وجود مطلوب ہے, صرف الشیء ہے, اور صرف الشیء محکوم بے دو حکم نہیں ہو سکتی. بس فیقتضی ذالک, جزا کا یہ ظہور اقتضا کرتا ہے کس بات کا؟ کہ ان یکون لجمیع الاسباب جزاء, کہ تمام اسباب کی ایک جزا ہو, پر اسباب کیا ہو جائیں گے؟ متداخل ہو جائیں گے. وحکم واحد, اور ایک حکم ہو, عند فرض اجتماعها, جب یہ کیا ہو؟ اسباب جم ہو جائیں. بس فتداخل الاسباب, نتیجے میں کیا ہوگا؟ اسباب متداخل ہو جائیں گے. وعلی هذا, جب ہم نے یہ دو ظہور دیکھے, فیقع التنافی بین هذین الظہورین, تو یہاں پر تعارض اور تنافی آتی ہے ان دو ظہور کے درمیان. فاذا قدمنا الظهور الاول لابد ان نقول بعدم التداخل, اگر ہم نے ظہور اول کو مقدم کیا تو ضروری ہے کہ ہم کس بات کے قائل ہو جائیں؟ عدم تداخل کے. وَإِذَا قَدَّمْنَا الظُّهُورَ الثَّانِيَ لَابُدَّ أَن نَّقُولَ بِالتَّدَاخُلِ, اگر ہم ظہور ثانی کو مقدم کرتے ہیں تو کس بات قائل ہوں گے ہم؟ تداخل کے. فَأَيُّهُمَا أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ, یہاں پر کون سا ظہور تقدیم میں اولویت رکھتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وَالْأَرْجَحُ أَنَّ الْأَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ ظُهُورُ الشَّرْطِ عَلَى ظُهُورِ الْجَزَاءِ, اولویت ارجح یہ ہے کہ اولا بالتقدیم کون ہے؟ شرط کا ظہور جزا کے ظہور پر, کہ ہم اس ظہور اولا کو کیا کریں؟ ظہور اول کو کیا کریں؟ مقدم کریں. کیوں؟ لأن الجزاء لما كان معلقا على الشرط فهو تابع له ثبوتا واثباتا, جب جزا معلق ہے شرط پر تو یہ کیا ہو گئی؟ تابع ہو جاتی ہے اسی شرط کے, ثبوتا بھی, اور مقام ثبوت اور مقام اثبات دونوں میں اس پر مترتب ہے, دونوں میں اس پر معلق ہے. فَإِن كَانَ وَاحِدًا كَانَ الْجَزَاءُ وَاحِدًا, اگر شرط واحد ہے تو جزا بھی واحد ہے. وَإِن كَانَ مُتَعَدِّدًا كَانَ مُتَعَدِّدًا, اگر جزا شرط متعدد ہے تو پھر جزا بھی متعدد ہوگی. وَإِذَا كَانَ الْمُقَدَّمُ مُتَعَدِّدًا حَسْبَ الْفَرْضِ ظُهُورِ شَرْطِيَتَيْن, اور جب مقدم متعدد ہو, یعنی شرط کیا ہو؟ متعدد ہو. حَسْبَ فَرْضِ ظُهُورِ شَرْطِيَتَيْن, دو جملہ شرطیہ کے ظہور کا فرض بھی یہی ہے. ہمارے سامنے کتنے جملے ہیں؟ دو ہیں. جب دو ہیں تو دونوں میں شرط کا ظہور کس میں ہے؟ شرط کا ظہور اس میں ہے کہ ہر ایک مستقل ہے. اب یہاں پر ان دو جملہ شرطیہ کے ظہور کے مطابق آگاہ فرماتے ہیں کہ مقدم کتنے ہیں؟ متعددن, جب مقدم متعدد ہو گئے تو کان الجزاء تابع له, جزا بھی کیا ہو جائے گی؟ تابع ہو جائے گی. وعلیہ, اور اس صورت میں, لا يستقیم للجزاء الظهور فی وحدت المطلوب, اس صورت میں اصلا جزا کا جو ظہور تھا وحدت مطلوب میں وہ باقی نہیں رہتا, وہ مستقر نہیں رہتا. فیخرج المقام عن باب التعارض بین الظهورین, پھر اصلا یہ مسئلہ دو ظہور کے درمیان تعارض کے باب سے خارج ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تعارض تب تھا ان دو ظہور کے درمیان جب دوسرا جزا کا ظہور بھی اپنی جگہ پر موجود تھا. لیکن ہمارے اس مقام میں جب دو جملے شرطیہ میں شرط کہہ رہی ہے کہ میں مستقل در سببیت ہوں تو ظہور شرط کے بعد جزا تابع ہو جاتی ہے اس کے. اب جب جزا اس کے تابع ہو جاتی ہے تو یہاں پر جزا کا اپنا ظہور نہیں رہتا. جب نہیں رہتا تو ہمارے سامنے دو ظہور نہیں ہے اسلم کے تعارض کریں. جیسا مقام تعارض سے یہ مسئلہ کیا ہو جاتا ہے, خارج ہو جاتا ہے. بل یکون الظہور فی التعدد رافعا للظہور فی الوحدہ. فرماتے ہیں کہ جو ظہور تعدد میں تھا یہ خود رافع ہے, یعنی شرط کا ظہور جو تعدد میں تھا کہ مجھے کتنی جزا چاہیے, متعدد چاہیے, جتنے شرط اتنی جزا. یہ ظہور در تعدد خود رافع ہے کس کو؟ ظہور در وحدت کو. کس کا ظہور وحدت میں تھا؟ جزا کا. شرط کا ظہور تعدد میں خود یہی ظہور رفع کر رہا ہوتا ہے کس کو؟ ظہور در وحدت کو. لأن الظهور في الوحدة لا يكون إلا بعد فرض سقوط الظهور في التعدد. اس لیے کہ جو جزا کا ظہور وحدت میں تھا یہ نہیں تھا مگر کب تھا؟ جب یہ شرط کا ظہور تعدد میں ساقط ہو جائے. یعنی شرط کے تعدد میں ظہور کے ساقط ہونے کے فرض کے بعد تھا جزا کا ظہور وحدت میں. او بعد فرض عدم ہی, یا اصلا جزا کا ظہور وحدت میں کب تھا؟ بعد فرض عدم ہی, جب اصلا شرط کے ظہور کو ہی قبول نہ کیا جائے, شرط کا ظہور ہی کیا ہو جائے؟ معدوم ہو جائے. بس یا شرط کا ظہور ہو اس تعدد میں لیکن ساقط ہو جائے, یا شرط اصلا ظہور ہی نہ رکھے, تو وہاں اس مورد میں ہم کہتے ہیں کہ اب جزا کا ظہور وحدت میں سامنے آتا ہے. اما ما وجود ہی, لیکن جب شرط کا ظہور اس تعدد میں موجود ہو تو فلا ينعقد الظهور في الوحده, پھر جزا کا وحدت میں ظہور منعقد نہیں ہوتا. فالقاعده في المقام اذن هي عدم تداخل. بس قاعده ہمارے اس معنی میں کیا بن جاتا ہے؟ عدم تداخل کا. کہ چونکہ شرط کا ظہور مقدم ہے اور شرط کا ظہور اقتضا کرتا ہے تعدد کا, کیونکہ خود متعدد ہے تو پھر جزا کے تعدد کا اقتضا کرتا ہے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسباب پھر متداخل نہیں رہتے. وہو مذهب اساتین العلماء الاعلام قدس اللہ اسرارهم, اور یہی نظریہ ہے علماء اعلام میں سے بزرگان علماء کا. وصلی اللہ علی رسول الکریم.